बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے دن کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ سامعین ہماری شام کی نشریات میں خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اور اب صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی سابق حکومت کی غلطیوں کی تلافی صرف ایران ہی نہیں بلکہ خود امریکہ، علاقے اور بین الاقوامی تنظیموں کے بھی مفاد میں ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 26 مارچ کا اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے۔ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ہڑتال پر منگل کے روز ملک کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف نے مسئلہ اٹھایا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر امریکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی سابق حکومت کی غلطیوں کی تلافی صرف ایران ہی نہیں بلکہ خود امریکہ، علاقہ اور بین الاقوامی تنظیموں کے مفاد میں ہے۔ صدر مملکت نے منگل کے روز پانی اور بجلی کے مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ شدید اقتصادی جنگ اور کرونا وبا کے حالات میں ایران کے ان منصوبوں کے افتتاح سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایرانی قوم، نوجوانوں اور ایرانی دانشوروں، نیز انجینئروں کی جانب سے توانائی اور خلاقیت کا مظاہرہ بدستور جاری ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی سابق مجرم حکومت نے اپنے دہشت گردانہ منصوبے کے ذریعے ایرانی قوم پر شدید بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت نے بارہا سابق حکومت کی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، لیکن عمل کے میدان میں 2 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان غلطیوں کے ازالے میں کسی بھی طرح کے اقدام کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے اور صرف باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ صدر ایران نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کی حکومت عقل و منطق اور قانون کا راستہ اختیار کر کے عملی طور پر اقدامات انجام دے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ایرانی سال ایرانیوں پر بہت سخت گزرا ہے اور امریکہ کے دہشت گردانہ اقدامات کے نتیجے میں، جو کہ بدستور جاری ہیں، ایران کی بہت سی اقتصادی منصوبے اور درآمدات و برآمدات سے متعلق سرگرمیاں مسائل و مشکلات سے دوچار ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ایران کو کرونا ویکسین کی خریداری تک میں بندشوں کا سامنا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج جراثیمی، کیمیائی اور ایٹمی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ نئی ایرانی کرونا ویکسین فخرہ یہ کہ تقریب رونمائی اور انسانی آزمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا تھا کہ ملک کی مسلح افواج تمام خطرات اور ہر اس چیز کے مقابلے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے جسے دشمن جارحیت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مسلح افواج جراثیمی، کیمیائی اور ایٹمی حملوں کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے 8 سالہ جنگ کے دوران عراق کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہتھیار انسانی حقوق کے دعوے داروں نے صدام حکومت کو فراہم کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صدام حکومت نے نہ صرف ہمارے سپاہیوں بلکہ خود عراقی شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد ایرانی اور عراقی شہری شہید اور متاثر ہوئے۔ ایران کے وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جاپان پر امریکہ کے ایٹمی بمباری میں 2,20,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ تابکاری اثرات نے برسوں تک جاپانیوں کو اپنے پنجوں میں جکڑے رکھا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 26 مارچ کا اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں پر تحفظات ہیں، مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جواب کے بعد تاریخ کا تعین ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پریس کانفرنس میں آنا نہیں چاہتا تھا، سب کے اصرار پر آیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں پی پی کا رویہ غیر جمہوری تھا، 9 جماعتیں استعفوں کے حق میں تھیں۔ پی پی رہنما یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پی پی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پہلا سیشن استعفوں کے حق میں نہیں تھا، فیصلہ بدلنے کے لیے کمیٹی میں جانا پڑے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کو بلانے کا کسی کو حق نہیں، وہ ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوئے، بلا کر عمران خان کے حوالے نہیں کر سکتے، ہمیں زندہ لیڈر چاہیے۔ جب تک پیپلز پارٹی واپس آ کر جواب نہیں دیتی، قیاس آرائی نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب پاکستان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ ملتوی کرنے کے فیصلے کو سیاسی استحکام کے لیے اچھا قدم قرار دیا۔ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ہڑتال پر منگل کے روز ملک کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف نے مسئلہ اٹھایا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکا ارجن کھڑگے نے منگل کے روز ملک کے بینکوں میں 2 دنوں سے جاری ہڑتال کا مسئلہ اٹھایا اور حکومت سے اس کے اہلکاروں کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے وقفہ صفر کے دوران کہا کہ بینکوں کی نجکاری کیے جانے کے خلاف ملک کے 9 بینکوں کی یونین 15 مارچ سے ہڑتال پر ہے، جس کی وجہ سے عوام اور کاروباریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان بینکوں کے تقریباً 13 لاکھ اہلکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینک اہلکار روزگار کے حوالے سے مستقبل کے تئیں فکر مند ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ملک گیر ہڑتال منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہی۔ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے 10 لاکھ سے زائد بینک ملازمین پیر سے ملک گیر ہڑتال پر ہیں۔ مغربی افغانستان میں مسلح افراد نے ہرات کے پاشدان ڈیم کے محافظوں پر حملے میں کئی محافظ جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے پانی کے محکمے کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاشدان ڈیم کے محافظوں پر مسلح افراد کے حملے میں 3 محافظ جاں بحق اور 1 زخمی ہوا ہے، جبکہ 4 محافظوں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم افغانستان کی حکومت اس قسم کے حملوں کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے تائز سے سعودی اتحاد سے وابستہ عناصر کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور اس صوبے کے 80% علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنوب مغربی یمن کے صوبے طاس کے اہم علاقوں میں جملہ دراف، الارف اور غباری، نیز صوبے کے مغرب میں واقع مقبنہ اور التویر نامی علاقوں کو جار سعودی اتحاد کے فوجیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ یمن کی افواج نے معارف پر دباؤ کم کرنے کا سعودی اتحاد کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے طائس کے 80% سے زائد مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس وقت البرا اور القویہ نامی علاقوں میں اس وقت یمنی افواج اور جار سعودی اتحاد کے فوجیوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے، جس میں دسیوں زر خرید فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں، جن میں 30% متحدہ عرب امارات کے فوجی بھی شامل ہیں۔ سعودی اتحاد کے فوجی مقبوضہ علاقوں میں ایک نیا محاذ کھول کر معارف کے محاذ پر دباؤ کم کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کا یہ منصوبہ طاس کے 80% سے زائد علاقوں کی آزادی کے بعد ناکام ہو گیا ہے۔ میانمار میں ہلاکتوں میں اضافے پر اقوام متحدہ کو تشویش ہے۔ میانمار میں فوجی آمریت کے خلاف مظاہروں میں 100 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں 1 فروری کو ہوئی فوجی بغاوت کے بعد جاری تشدد میں اب تک کم از کم 138 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ چلی کے شہر سانتا کروز میں 5.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز 36.39 کلومیٹر زمین کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے کی فوری بعد کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں انسداد کرونا میں ایران کی پیش رفت اور ترقی کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ایرانی ماہرین کی تیار کردہ تیسری کورونا ویکسین فخرہ کے انسانی آزمائش کلینیکل ٹرائل کا آغاز آج منگل سے شروع ہو گیا۔ یہ ویکسین ایران کی وزارت دفاع کے محکمہ جدید کاری اور تحقیقات نے تیار کی ہے۔ فخرہ ویکسین کے پروجیکٹ ڈائریکٹر احمد کریمی نے کورونا ویکسین کی تیاری کے مختلف فنی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس مقصد کے لیے 35,000 ایرانی مریضوں کے جسم سے کورونا وائرس کے نمونے جمع کیے گئے ہیں، اور پھر انہیں کلٹیویٹ کرنے کے بعد سب سے بہترین نمونے کے ذریعے ویکسین تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نمونوں کے حصول سے لے کر ویکسین، وائرس کے حصول اور حیوانی آزمائش تک کے تمام مراحل کم ترین مدت میں مگر بہترین معیاروں کے مطابق انجام دیے گئے۔ لیب ٹرائل اور 650 مختلف حیوانات پر اس کی آزمائش کے نتیجے میں اس ویکسین کے محفوظ و موثر ہونے کا پورا اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ فخرہ ویکسین ایرانی ماہرین کی تیار کردہ تیسری کورونا ویکسین ہے جو انسانی آزمائش کے مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دو کورونا ویکسین کو ایران برکت، کو ایران پارس انسانی آزمائش کے دوسرا اور تیسرا مرحلہ طے کر رہی ہیں، اور ان کے نتائج بھی انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔ ایران میں قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت رسک گروپ میں شامل لوگوں کی ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے، اور توقع ہے کہ موسم سرما کے اختتام تک ان لوگوں کی بڑی تعداد کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ توقع کے مطابق ایران آئندہ موسم بہار تک دنیا میں ویکسین تیار کرنے والا بہترین اور اہم ترین ملک بن جائے گا۔ ایران نے یہ تمام تر پیش رفت جدید ترین امریکی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود ملکی وسائل اور ماہرین سے استفادہ کرتے ہوئے حاصل کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے اور اموات میں اضافے پر قابو پانے کے حوالے سے بھی ایران نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج دنیا میں ایران کو کورونا مینجمنٹ کے حوالے سے بہترین ملک تصور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ایران نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی تیار کردہ کورونا ویکسین سمیت دنیا بھر میں بننے والی معیاری کورونا ویکسین کی پیداوار اپنے کارخانوں میں شروع کرنے اور دنیا بھر کے ملکوں کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے اس مقصد کے لیے ویکسین تیار کرنے والے 2 نئے کارخانے لگا دیے ہیں اور ان کے پہلے فیز نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ ویکسین تیار کرنے والے 3 کارخانے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔
آج کے پروگرام میں ہم کرونا کی عالمی وبا کو کنٹرول کرنے میں ایران کی پیش رفت اور اس پیش رفت کو روکنے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازشوں کی ناکامی کے عوامل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی اور اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا تہران میں مقیم بر صغیر کی ریسرچ اسکالر ڈاکٹر تمکین زہرا کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، کرونا نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے اور اس کی تباہ کاری کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ پہلی لہر کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی لہر کا دنیا کو سامنا ہے۔ اس مہلک اور خوفناک ترین وبا سے نجات دلانے میں، یعنی انسانیت کو بچانے میں، عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کرونا ایک لحاظ سے پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے نظام کے لیے، آپ کہہ لیں دنیا کے مختلف ممالک کے لیے، ایک کسوٹی بھی ثابت ہوا ہے، ایک پرکھنے کا معیار بھی ثابت ہوا ہے۔ اور وہ پرکھنے کا معیار یا کسوٹی جو ہے وہ ٹیکنیکل یا صحت عامہ کے اصولوں کے عنوان سے ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں کرونا کی وجہ سے ایک ٹیسٹ ہو گئی ہیں ممالک کے، کہ کس ملک کا سیاسی نظام کتنا قوی ہے، اس کے اندر عوام اور حکومت کے درمیان آپس میں تعلق کس نوعیت کا ہے، وہاں کے لوگوں کے افکار و نظریات انسانیت کے بارے میں کیا ہیں، اور خود ان کا ویژن کیا ہے انسانیت کے بارے میں، یا خود ان کا جو ایک ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے، ان کے اندر کے جو مینجمنٹ ہے پورے ملک کے اندر اس کی کیا پوزیشن ہے، وہاں کی بوروکریسی کس انداز سے، کس بحران سے، کس انداز سے نمٹ سکتی ہے۔ بہت سارے پہلو جو ہیں اس وقت سامنے آئے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ سامنے آیا ہے، یعنی اس کے نتائج سامنے آئے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو بظاہر بڑے بڑے بلند بانگ دعوے تھے لیکن وہ کھوکھلے نکلے اندر سے۔ آپ کئی ممالک کا آپ نے بھی ذکر کیا، بالخصوص امریکہ کے عنوان سے کتنی بڑی سپر پاور، اور اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں بھی، سہولیات کے عنوان سے بھی، اور اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے عنوان سے بھی، جتنے دنیا کے جو رائج ایک مثبت جسے کہتے ہیں معیارات یا ایتھکس کے اندر یا اس کے اقدار بنتی ہیں، وہ سب کے دعوے تھے امریکہ کے اور یورپ کے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ تمام میں امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ عالمی سطح پہ ڈبلیو ایچ او کا ایک بڑا رول بنتا تھا، ڈبلیو ایچ او اور امریکہ کے درمیان جو مسائل رہے ہیں، چائنا کے عنوان سے جو چیزیں رہی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں کہ کس انداز سے ڈبلیو ایچ او کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور امریکہ نے بالخصوص ٹرمپ کے دور میں تو بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ڈبلیو ایچ او کو بھی، اس کے پورے سسٹم کو خراب کر کے اپنی مرضی کی بات ان سے منوانا چاہ رہے تھے، جیسے وہ خود قائل ہی نہیں تھے کہ کرونا کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ڈبلیو ایچ او کو بھی پریشر میں لا رہے تھے کہ کوئی ایسی وبا نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عالمی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی بڑا رول سامنے نہیں آ سکا، ڈبلیو ایچ او نے بھی جو ہاتھ پاؤں مارے ہیں اس کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور اگر عالمی طاقتوں کے عنوان سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو بری طرح ناکام رہے ہیں۔ ان کے تو یہ سارے دعوے جو انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کو بچانے کے لیے اور یونی پولر سسٹم بنا کے اور ایک عالمگیریت کے نام پہ انہوں نے جو ہر چیز کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اگر ہر چیز ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی تو اس کے یہ نتائج، یہ اچھے نتائج آئیں گے، جو وہ کہانیاں سناتے تھے کہ اگر یہ پوری دنیا ایک اس سسٹم میں آ جائے گی تو، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس مسئلے میں تو وہ بری طرح ناکام رہے۔ جو اپنے ملکوں میں ناکام رہے انہوں نے دنیا پہ کیا کرنا ہے، ان کے اپنے ملکوں کے اندر سٹیٹس ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ کے شہری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مار دھاڑ شروع ہو گئی، وہاں پہ جو اخلاقی اقدار جس طرح کھل کے سامنے آئی ہیں کہ یہ ہے امریکی معاشرہ جس کے بارے میں کہ یہ ہے کہ یہ اقدار ہیں ان کی وہ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک میں من جملہ اسلامی جمہوری ایران میں وہ اقدار جو ایک انسانی اقدار تھیں وہ بہتر ہو کے سامنے آئی ہیں اور انہیں کم نقصانات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارا رابطہ اسکائپ کے ذریعے اس وقت برقرار ہوا ہے تہران میں مقیم ریسرچ اسکالر تمکین زہرا سے. تمکین, دیکھیں اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کرونا انتہائی خطرناک, مہلک اور اب تک سامنے آنے والی پیچیدہ ترین عالمی وبا ہے. اس وبا سے نمٹنے میں ترقی یافتہ دنیا نے آپ کی نظر میں کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے؟
جی شرافت صاحب, پہلی بات تو یہ کہ کرونا کا جہاں تک تعلق ہے باقی بیماریوں کے مقابلے میں یہ سارس کی نیو فارم ہے, اور کیونکہ یہ ایک ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم انفیکشن ہے تو اس کے پھیلنے کی جو رفتار ہے یا جو ریٹ ہے وہ باقی بیماریوں کے مقابلے میں کافی زیادہ رہا. دوسری اہم چیز جو ہم اس وائرس کے حساب سے دیکھتے ہیں وہ اس کا ایک وائلڈ گروپ ہے, یعنی اس نے بہت بڑے لیول پر وائلڈ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی آبادی کو افیکٹ کیا. اب ہوا یہ کہ ابھی تک کے جو انفیکشن ہم نے انسانی تاریخ میں دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر انفیکشن کا جو ایک گروپ تھا انفیکشس ایجنٹ جسے کہتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتا تھا, اور جو ایک میڈیکل سپورٹ تھی وہ کنٹریز یوزولی 2-3 مل کے اسے پورا کر لیتے تھے. کورونا کے کیس میں ایسا پاسبل نہیں ہے. کورونا ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے وائلڈ اسٹرین ہونے کی وجہ سے اس نے ایک واسٹ ایریا کو وی کین سے گلوبل لیول پہ سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور آف کورس یہ ہوا کہ جو باتیں بہت بڑے لیول پر ڈیولپڈ کنٹریز کرتے تھے اپنی ویکسینیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ان کی بہت ساری ویکنیسز اس وقت ہمارے سامنے ہیں. اور ان ریگارڈ ٹو ایران, ایران نے بہت اچھا اسٹیپ لیا, اپنی ایفیشنسی بہت پوری طرح سے دنیا کو بتا دی کہ یہ ٹیکنالوجی میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہے. اور اس کا ریزن ان کا فوکس سک ریسرچ پہ ہے کہ ایران کو کیونکہ سپورٹ کہیں سے نہیں تو انہوں نے اپنی بیسک ریسرچ وائرس کے اسٹرکچر پہ آتے ہی شروع کر دی. جب 2020 میں اس وائرس کا ڈیکوڈ ہوا آر این اے تو انہوں نے اسی وقت اس پہ ریسرچ شروع کی. باقی گروپس کا یہ ہے ویکسینیشن کے جو بڑے بڑے گروپ ہیں, ویکسین پروڈکشن بڑے گروپ, انہوں نے اس کو ریلیٹ کرنا شروع کیا پہلے والے جو سارس انفیکشن ہے, اسی لیے ان کو تھوڑا ٹائم بھی لگا اور کمپلیکیشنز کا بھی سامنا کرنا پڑا.
تمکین, یہ بتائی کہ ایران میں جو کرونا کے ویکسین تیار کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر ایران کے شعبہ طب کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمارے پاس 1.5 منٹ کا وقت.
جی, ویکسینز کے حوالے سے جو ایران میں کام ہو, اگر ہم اس کو اس سینیریو میں دیکھیں کہ یہاں میڈیکل فیسلٹیز اور جو ٹیکنیکل سہولیات موجود ہیں, پہلی بات کہ ویکسینز پہ اگر ہم صرف ان 3 ویکسین پر فی الحال فوکس کریں جو ایران نے سب لانچ کی ہیں یا ٹیسٹ ٹرائل میں ہیومن فیز 1 اور فیز 2, تو ان کا اسپیکٹرم ایرانین سائنٹسٹ اور ٹیکنیشینس کا اسپیکٹرم اتنا براڈ ہے کہ انہوں نے آن اے سنگل ٹائم 2 مین ٹارگیٹس کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی. فرسٹ آف آل انہوں نے تو پورا وائرس لے کے کوشش کی, اور دوسرا اسپائک پروٹین. یہ انسپائرنگ ہے, ویری انسپائرنگ, یعنی انہوں نے یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ان کا جو میڈیکل کا شعبہ یا جو ان کے ٹیکنیکل اسٹاف یا ویکسینیشن سے ریلیٹڈ جو عملہ ہے وہ ریسرچ میں کافی زیادہ ایڈوانس ہے, یعنی ان کا کمپیرزن کسی بھی بڑی کنٹری کے سائنٹسٹ یا ویکسین ڈپارٹمنٹ سے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ویکسینز کے حوالے سے جو ٹرائلز ہیں وہ فیز ابھی اب جو ہم نے دیکھا رازی فیز 1 میں, اور ان کی برکات جو ہے وہ فیز 2 اور 3 کو کہا جا رہا ہے اکٹھا شروع کر سکتے ہیں, بیکاز ان کا جو افیکٹو ریٹ ہے وہ آلموسٹ مور دین 90% ہے. تو اس سینیریو میں اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے ہم بہت ایزلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر میڈیکل کے حوالے سے پروگریس بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. آلدو اسے بہت زیادہ گڈ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیر آر سم لائک لوپ ہولز پریزنٹ دیئر, بٹ اسٹل وی کین سے کہ یہ بہت زیادہ ماشاء اللہ افیکٹو اور بہت آگے والی ٹیکنالوجی.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
आँखों को यूं जलवा दिखाया मेरे कमली वाले ने, आँखों को यूं जलवा दिखाया मेरे कमली वाले ने, दिल को चरागे तूर बनाया मेरे कमली वाले ने, दिल को चरागे तूर बनाया मेरे कमली वाले ने, हर पत्थर जलवा अपना ऐसे दिखाया मेरे कमली वाले ने, जलवा अपना ऐसे दिखाया मेरे कमली वाले ने, किसने शऊरे भटकने वालों को, किसने शऊरे राह दिया दुनिया में भटकने वालों को, सबको सबा ने यही बताया मेरे कमली वाले ने, सबको सबा ने यही बताया मेरे कमली वाले ने, दिल को चरागे तूर बनाया मेरे कमली वाले ने, आँखों को।
सामिन, अभी आप रेडियो तहरान से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम समात फरमा रहे थे। और सामिन, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम सुबह उम्मीद का, और उसके बाद आप समात फरमाइएगा तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला यादों के झरोके। जी हाँ सामिन, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासबत से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। समात फरमाइए प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद,
अजीज सामीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम फरमाते हैं, वालदैन के खिदमत गुजार बनकर जन्नत में मकाम हासिल कर लो, और अगर वालदैन के आग हो गए तो जहन्नम में अपना ठिकाना बना लो, क्योंकि वालदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजा है और उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। लीजिए समात फरमाइए सुबह उम्मीद। سامعین، قرآن و روایات میں والدین کی بے پناہ عظمت بیان ہوئی ہے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں راہ خدا میں جہاد کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ آ حضرت نے فرمایا، پس راہ خدا میں جہاد کرو، بے شک اگر تم مارے گئے تو اللہ کے نزدیک زندہ رہو گے اور رزق پاؤ گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ اگر سلامتی کے ساتھ واپس آئے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں ہیں اور مجھ سے کافی انس رکھتے ہیں اور میری جدائی انہیں پسند نہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو ان کی خدمت میں ٹھہر جا، قسم اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، والدین سے ایک دن رات انس میں رہنا ایک سال کے مسلسل جہاد سے افضل و بہتر ہے۔ ماں باپ سے نیکی بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا کوئی بھی برا کام باقی نہیں بچا جس کا میں مرتکب نہ ہوا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آ حضرت نے فرمایا، جاؤ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ بہتر ہوتا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بہشت میں پیغمبروں سے صرف ایک درجے کے فرق پر ہوگا، اور والدین کا آگ شدہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجبات الہیہ میں سے سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آق والدین کے لیے آخرت کے عقوبات بیان ہوئے ہیں۔ آق ہونا ایک ایسا گناہ ہے جس کے وضعی اور طبیعی آثار اور رد عمل آخرت سے پہلے ہی اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تمام گناہوں میں تین گناہیں ایسی ہیں جن کی سزا فوراً اسی دنیا میں دی جاتی ہے اور قیامت تک کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ ان میں سب سے پہلے آق والدین، دوسرے اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، اور تیسرے احسان پر ناشکری کرنا۔ ماں باپ سے نیکی اور پوشیدہ طریقے سے خیرات کرنے سے فقر دور ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں عمر کو طولانی کرتی ہیں، اور 70 قسم کی بری موت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی مجھے یہ ضمانت دے کہ والدین سے نیکی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اسے کثرت مال اور درازی عمر کے علاوہ اپنے قبیلے میں محبوب بننے کی ضمانت دوں گا۔ والدین کی ناراضگی سے روزی میں کمی اور ذلت و رسوائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آقے والدین گدائی و بدنصیبی کا سبب بنتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک امیر نوجوان رہتا تھا جس کے ضعیف ماں باپ زندہ تھے۔ وہ جوان ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نیکی نہیں کرتا تھا اور انہیں اپنی دولت سے محروم کیے ہوئے تھا۔ پروردگار عالم نے اس کی تمام دولت و ثروت اس سے چھین لی اور وہ ناداری، تنگ دستی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی مجبوری و پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے اس جوان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھو، دنیا میں اس سے مال و دولت واپس لے لیا گیا، اس کی ثروت و بے نیازی فقیری میں اور صحت و تندرستی بیماری میں تبدیل ہو گئی، اور جنت میں جو مقام اسے دیا جاتا وہ ان گناہوں کے سبب اس سے محروم ہو گیا، اور اس کے بدلے میں آتش جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے مصر تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ظاہری سلطنت اور شان و شوکت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے والد ماجد کے احترام کے لیے اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولیے۔ آپ نے جب ہاتھ کھولا تو اس سے ایک روشنی نکلی اور آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ نور جو میرے ہاتھ سے نکلا اور آسمان کی جانب چلا گیا ہے، یہ کیا تھا؟ جبریل نے عرض کیا، یہ نبوت کا نور تھا جو آپ کے صلب سے باہر نکل گیا۔ چونکہ آپ نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا، اس لیے اب آپ کے بیٹوں میں سے کسی کو پیغمبری نہیں ملے گی۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے احترام میں سواری سے نیچے نہیں اترے، لیکن یہ تکبر اور بے اعتنائی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ اقدام اپنی سلطنت اور شان و شوکت کا اعلیٰ مقام برقرار رکھنے اور رعایا پر روب و دبدبہ بٹھانے کی خاطر تھا۔ یقیناً ماں باپ کی بے احترامی کرنے والے کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شفیق حیدر صاحب مدھن پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے میں نے ریڈیو کو کوئی خط نہیں لکھا، مگر پروگرام ہمیشہ سنتا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام میں دن بدن نکھار آتا جا رہا ہے اور معلومات کا خزانہ ہمارے ذہن و دماغ میں ذخیرہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، شفیق حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں شاہی فوج کے سپہ سالار کا ایک بڑا ہی لائق و فائق بیٹا تھا جو صاحب فن و کمال بھی تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی ذہانت اور فن و کمال کا پتہ چلا تو اس نے اسے ایک اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ سپہ سالار کا یہ بیٹا بھی اچھی صفات کا مالک تھا اور عقلمند و دانا بھی۔ جو بھی کام کرتا اس میں ضرور کامیاب ہوتا۔ بادشاہ اور اس کے درباری بھی اس کے مستقبل کے بارے میں بڑے پر امید تھے۔ یہ نوجوان بھی سب کے ساتھ ادب آداب سے پیش آتا اور سبھی سے محبت کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے محبت کرتے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں کچھ حاسد لوگ بھی تھے اور انہیں اس کا یہ انداز پسند نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے تو اس کوشش میں رہتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو اس نوجوان کی ترقی و پیش رفت کا راستہ ہی روک دیا جائے۔ ان حاسدوں نے بڑی سوچ بچار کی اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس نوجوان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ ان حاسد دشمنوں کے دل میں اس نوجوان کی موت کی آرزو کروٹیں لے رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ اس پر ایک بھاری الزام لگایا جائے، اور وہ بادشاہ کے ساتھ خیانت کا الزام۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ ان الزامات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اور انہیں خود ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاسد دشمنوں نے کئی بار بادشاہ کے پاس جا کر اس کی چغلی لگائی اور جو الزام انہیں لگانا تھا وہ لگا دیا، مگر بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دشمنی کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، تو اس نے سپہ سالار کے بیٹے کو دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے حاسد دشمنوں کی کارستانیوں سے بھی آگاہ کرے اور اسے اس الزام کے بارے میں باز پرس کرے جو ان لوگوں نے اس پر لگایا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تم سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے بڑے سکون و اطمینان سے کہا، میں اپنے ارد گرد والوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طور پر راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت انصاف سے کام لے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ پر لگائے جانے والے یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں نے اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے سبھی کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں روز بروز ترقی کا زینہ سر کر رہا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و منصب حاصل کرتا جا رہا ہوں تو انہیں حسد ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مقام منصب سے ہاتھ دھو بیٹھوں، لیکن بعض اپنے حسد میں حد سے گزر چکے ہیں اور میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں. میں اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے ہر کام کر سکتا ہوں، مگر حاسدوں کو رائے راست پر لانا، ان کے دلوں سے حسادت کا سیاہ داغ مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے. بادشاہ نے اس عقلمند نوجوان کی بات سننے کے بعد کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حاسد دوسروں کو بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے تو وہ خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جلتا ہے.
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 اسفند، 3 شعبان اور 17 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین شعبان سن 4 ہجری قمری کو نواس رسول جگر گوشے علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط اصغر اور سید الشہدا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سائے میں گزارے. آپ نے ایسے گھرانے میں تربیت حاصل کی جو عرفانی و اخلاقی فضائل و کمالات کا مرکز تھا. سن 50 ہجری قمری میں اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی ہدایت اور امامت کی ذمہ داری سنبھالی. سن 61 ہجری قمری میں اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے جامع شہادت نوش کیا. اسلامی جمہوریہ ایران میں 3 شعبان کو یوم پاسداران کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی نے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور استقامت و پائیداری کی پیروی کرتے ہوئے اسلام اور اسلامی انقلاب کی حفاظت اور ایران کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے شجاعت و بہادری کے نئے باب رقم کیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں. سترہ مارچ سن 636 عیسوی کو مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. قابل ذکر ہے کہ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے رومیوں سے جنگ کی. یہ جنگ بحیرہ احمر کے شمال میں لڑی گئی. خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی اور فلسطین کے جنوبی علاقے کو آزاد کرا لیا. اس شکست کے بعد شہنشاہ روم نے بڑی فوج تیار کی اور فلسطین پر چڑھائی کر دی، لیکن اس جنگ میں بھی رومیوں کو شکست ہوئی. رومی سپہ سالار مارا گیا اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اس کے بعد مسلمان شام اور فلسطین پہنچ گئے اور بنی عباس کے دور میں شام اور فلسطین مرکز خلافت بغداد کے تابع رہے، لیکن مصر پر فاطمیوں کی حکومت کے دوران فلسطین ان کے قبضے میں چلا گیا. سن 1097 عیسوی سے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے صلیبی جنگیں شروع کیں. کئی بار بیت المقدس پر فریقین کا قبضہ ہونے کے بعد آخرکار سن 1250 میں مسلمان سردار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا. 17 مارچ 1828 کو فرانسیسی فلسفی، مورخ اور نقاد ہپولیٹ ٹین پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں تاریخی واقعات کا نسل، مقام اور وقت کی بنیاد پر جائزہ لیا ہے۔ ان کی کتابوں میں تاریخ ادب برطانیہ اور فلسفہ ہنر کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ہپولیٹ ٹین نے 1893 میں وفات پائی۔ شعبان 1319 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ حسین خادمی پیدا ہوئے۔ وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ گئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ خادمی میدان سیاست میں بھی سرگرم عمل رہے۔ انہوں نے رضا خان کی اسلامی ثقافت و اقدار کے منافی پالیسیوں کے خلاف جد و جہد کی۔ انہوں نے ایران کی تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں حصہ لیا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے لیے بے پناہ کوششیں کیں۔ انہوں نے رہبر سعادت یا دین محمد کے عنوان سے ایک کتاب بھی تحریر کی جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔17 مارچ 1911 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے مسلم اوقاف کا بل پیش کیا۔ یہ بل امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں 2 سال کی جد و جہد کے بعد منظور ہوا، جو بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان احساس محرومی اور ضعف کا شکار ہو گئے تھے اور مسلمان حکمرانوں کی اولاد کو اپنی جائیداد رہن میں رکھ کر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور جب قرض بڑھ جاتا تو ان کے ہندو قرض خواہ کسی نہ کسی طرح کوئی تنازع کھڑا کر کے ان کی جائیداد کو نہایت کم قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ چنانچہ محمد علی جنہ نے اسلامی قوانین کے مطابق مسلم حکمرانوں کی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے اوقاف بل منظور کروا لیا، جس کے بعد مسلم حکمرانوں کی جائیداد ان کے افراد خاندان کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی اور وقف شدہ جائیداد سے وہ نسلن بعد نسلن استفادہ کرنے لگے۔ مسلم اوقاف بل کی منظوری محمد علی جنہ کی قانون سازی میں پہلی نمایاں کامیابی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.